اچھے ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ ہماری مختلف کیسٹ میں اچھے ساتھی کیسٹ کہانی کا اشتہار آپ پہلے ہی سن چکے ہیں اور جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا، اب وہ کیسٹ کہانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم اچھے ساتھی کیسٹ کہانی والیوم 2 بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ آئیے اب کہانی سنتے ہیں، ننا مجاہد۔ اچھے ساتھیوں، یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب افغانستان پر روسی فوجوں کو قبضہ کیے ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ جگہ جگہ مجاہدین اور روسیوں کے درمیان زبردست جنگ جاری تھی۔ اس جنگ میں مجاہدین کے پاس صرف چھوٹے موٹے ہتھیار تھے، جبکہ روسیوں کے پاس دنیا کا جدید ترین جنگی ساز و سامان تھا۔ اس میں بڑے بڑے ٹینک، توپیں، طیارے، ہیلی کاپٹر، میزائل، بے شمار قسم کی بندوقیں، مشین گنیں، بم اور نہ جانے کیا کیا شامل تھا۔ بچوں، روسیوں نے ان ہتھیاروں سے افغانستان میں زبردست تباہی پھیلائی۔ لاکھوں بے گناہ افغانی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ اچھے ساتھیوں، ان حالات میں افغانستان کے ایک شہر میں ایک افغانی لڑکا رہتا تھا جس کا نام محمود تھا۔ محمود کی عمر تقریباً 12 سال تھی اور وہ 7ویں جماعت کا ایک ہونہار طالب علم تھا۔ محمود کا ایک چھوٹا بھائی زبیر اور ایک چھوٹی بہن زینب بھی تھی۔ یہ دونوں 4ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ ان بچوں کی والدہ آمنہ ایک بہت نیک خاتون تھی۔ وہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر محلے کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتی۔ محمود کا باپ زرخان ایک سرکاری محکمے میں کوئی افسر تھا۔ اچھے ساتھیوں، یہ سارا گھرانہ ایک خوشحال اور کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ روسیوں کے افغانستان میں آنے کے بعد محمود کا باپ زرخان دفتری کام کے سلسلے میں اکثر راتوں کو گھر نہ آتا۔ خاص طور پر جب سے افغانستان میں جہاد کا آغاز ہوا تھا، زرخان ہفتوں گھر سے غائب رہنے لگا تھا، لیکن وہ جب بھی گھر آتا زیادہ تر وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارتا۔ زرخان اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا تھا، بچے بھی اپنے والد کو بہت چاہتے اور زرخان کی غیر موجودگی میں 3 بچے کچھ اداس ہو جاتے۔ لیکن ان کی والدہ آمنہ اس بات کی پوری کوشش کرتی کہ تعلیم و تربیت میں بچوں کو باپ کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے پائے۔ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے بچوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور بہادر مجاہدوں کی داستانیں سنایا کرتی۔ ان سچی داستانوں نے بچوں کے دلوں میں اسلام اور وطن کی زبردست محبت پیدا کرتی تھی اور وہ روسی فوجیوں اور ان کے مظالم سے سخت نفرت کرنے لگے تھے۔ راستے میں اگر انہیں کوئی روسی فوجی نظر آ جاتا تو وہ نفرت سے زمین پر تھوک دیتے۔ اچھے ساتھیوں، ایک رات محمود، زبیر اور زینب تینوں اپنی امی سے کچھ اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ
جاؤ بیٹے محمود، سر جا کر دیکھو کون آیا ہے، اور ہاں نام ضرور پوچھ لینا۔
جی اچھا امی۔
کون؟
بیٹے محمود، دروازہ کھولو۔
اور ابو جان آپ؟ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
ابو جان
جی،
آپ پورے 1 ہفتے کے بعد گھر آئے ہیں، ہم آپ سے ناراض ہیں۔
میرا بیٹا ناراض ہو گیا؟ چلو اندر چلو، میں تمہیں خود منا لوں گا۔
امی دیکھو ابو آ گئے،
ابو آ گئے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام بچوں۔
ابو، آپ اتنے دنوں تک گھر نہیں آتے، جائیے، ہم آپ سے نہیں بولتے۔ ہاں، اور میں بھی آپ کا روزانہ انتظار کرتی تھی، بس آپ سے میری کٹی۔
ارے ہٹو بچوں، آپ کے ابو تھکے ہوئے آئے ہیں، اپنے ابو کو ذرا کھانا وغیرا کھا لینے دو، پھر آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں۔
ہاں بھائی، بڑے زور کی بھوک لگی ہے مجھے، میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں، تم ذرا جلدی سے کھانا لگاؤ۔
ابو، روزانہ رات کو امی ہمیں اچھی اچھی کہانیاں سناتی ہیں، آج ہم کو آپ کہانی سنائیں گے نا؟ ہاں ابو، محمد بن قاسم والی کہانی ضرور سنائیے گا۔
بیٹے، آج تو میں بہت تھکا ہوا، پھر کسی وقت آئی۔
نہیں ابو، آج آپ کہانی ضرور سنائیں گے، ورنہ ہم آپ سے پکی چھٹی کر لیں گے۔
نہیں بیٹے، بری بات، اپنے والدین سے ایسی باتیں نہیں کرتے۔
امی،
بیٹے آپ کے ابو تھکے ہوئے ہیں، انہیں آرام کرنے دو۔ چلو شاباش، اب تم لوگ اپنے اپنے بستر پر جاؤ، کل میں آپ کو ایک پیاری سی کہانی سناؤں گی۔
نہیں امی، تم اچھی لڑکی نہیں ہے زینب، تم امی کا حکم نہیں مانتی۔ میں تو اچھا لڑکا ہوں، میں تو جا رہا ہوں اپنے بستر پر۔
میں تم سے زیادہ اچھی لڑکی ہوں، تم سے پہلے اپنے بستر پر پہنچوں گی۔
اچھا دیکھو پہلے کون پہنچتا ہے۔ دیکھا میں جیت گئی، اب بولو سب سے زیادہ اچھا کون؟ اچھا بابا مان لیا، چلو آپ خاموشی سے سو جاؤ.
آمنہ
جی،
گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں تم کو؟
پریشانی تو کوئی نہیں، لیکن
کیا؟
کئی کئی روز تک آپ گھر نہیں آتے، اس سے بچوں پر کوئی اچھا اثر نہیں پڑا. ان 3 سالوں میں آپ سوچئے آپ نے کتنے گھنٹے بچوں کے ساتھ گزارے ہیں.
آمنہ بے وقوفوں جیسی باتیں مت کیا کرو، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہوں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ملک میں ہنگامی حالات ہیں، ہر طرف خون خرابہ ہو رہا ہے، اور میں حکومت کا تنخواہ دار ملازم ہوں، اور حکومت جب چاہے اور جتنے دنوں کے لیے چاہے مجھ سے کام لے سکتی ہے. تمہارا کیا خیال ہے میں ملازمت چھوڑ دوں اور اس بنگلے کار اور تمام آسائشوں اور عزت کو ٹھوکر مار دوں؟
میرا یہ مطلب تو نہیں تھا.
تمہارا یہ مطلب تھا یا نہیں تھا، بہرحال آئندہ تمہاری زبان پر اس طرح کی گفتگو نہیں آنی چاہیے. بس جاؤ. پر ہاں دیکھو، میرے کچھ افسر آج رات آئیں گے، تم آج اوپر والے کمرے میں جا کر سو جاؤ.
جی بہتر.
اور سنو، بچے کہاں ہیں؟
وہ تو نیچے اپنے کمرے میں سو رہے ہیں.
نیچے سو رہے ہیں؟
جی ہاں.
اچھا اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اوپر والے کمرے میں. ساتھیو آمنہ تو چپ چاپ اوپر والی منزل میں جا کر سو گئی، اور سرخان خاموشی سے چلتا ہوا بچوں کے کمرے کی طرف گیا اور آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا. زرخان بچوں کو سوتا دیکھ کر کچھ مطمئن ہو گیا اور آہستگی سے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں واپس آ گیا، اور بستر پر لیٹ کر کمرے کی چھت پر رینگتی ہوئی چھپکلی کو گھورنے لگا. ساتھیوں رات کے تقریباً 2 بجے ہوں گے کہ گھر کے دروازے پر ایک جیپ آ کر رکی. اس میں سے کچھ فوجی اترے اور انہوں نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا. زرخان فوراً اپنے کمرے سے نکلا اور دروازے کے پاس پہنچ کر آہستہ سے پوچھا،
کون؟ کھانا باس کی.
اچھا خوش آمدید کرنل صاحب، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ خود میرے غریب خانے پر تشریف لے آئیں گے. آئیے آئیے، اندر آ جائیے.
تھینک یو کامریڈ.
اور آپ لوگ بھی اندر آ جائیں نا.
ہاں تم بھی آ جاؤ، ورنہ تو تم چپ میں رہو. اوکے
رائٹ سر.
آئیے کرنل صاحب، آپ یہاں تشریف رکھیے اور آپ لوگ یہاں اس طرف آ جائیے. بچوں ادھر زرخان اپنے کمرے میں بیٹھا کرنل سے باتیں کر رہا تھا، اور ادھر بچوں کے کمرے میں زینب اپنے بستر سے اٹھی.
بھیا 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 اٹھو نا.
کیا بھائی سونے دو.
بھیا اٹھو نا، مجھے پیاس لگی ہے.
کیا بات ہے، سمجھو جانا آج رات کو پیاس لگتی ہے، جاؤ جا کر خود پانی پی لو.
نہیں بھیا، اکیلے جاتے ہوئے مجھے ڈر ڈر لگتا ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلو نا.
رہا بولا کو، چلو کھڑی ہو اور کل سے ڈگ میں پانی بھر کر رکھ لیا کرو، سمجھی؟ چلو.
بھیا یہ ابو کے کمرے میں کون باتیں کر رہا ہے اتنی رات کو؟
پتا نہیں.
بھیا مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں ہمارے گھر میں چھوڑ تو نہیں گھس آئے.
تم خاموشی سے میرے ساتھ آؤ، میں دیکھتا ہوں کیا بات ہے. زینب ابو کے کمرے میں تو تین روسی فوج بیٹھے ہیں اور ابو سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں.
بھیا روسیوں کا ہمارے گھر میں کیا کام، ذرا ایک بار پھر غور سے دیکھو، میں بھی دیکھتی ہوں.
ایسا مسٹر کامریڈ، جیسا کہ پرسوں ہم نے میٹنگ میں تھا کیا تھا کہ آئندہ آپریشن آپ کے علاقے میں ہوگا، تو آپ اپنے علاقے کے ان تمام لوگوں کے آئے گئے اور نام لکھواؤ جو ہمارے صرف فوج پر چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے، تاکہ ہم ان کا پوری صفایا کر سکیں.
یس مسٹر برزنسکی، میں نے پہلے ہی ایسے تمام لوگوں کی ایک مکمل فہرست تیار کر رکھی ہے.
او بہت خوب کامریڈ، تو تم نے بہت اچھا کیا.
یہ ہے وہ، یہ لیجیے.
تھینک یو مسٹر کامریڈ، اور یہ لو اپنا انعام، تم چاہو تو گن لو.
نہیں گننے کی کیا ضرورت ہے کرنل صاحب، مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے.
ایسا تو ہم چلتا ہے. آپ کب تک اپنے گھر پہ رہے گا؟
میں شاید ایک دو روز کے بعد پھر اپنے اڈے پر چلا جاؤں گا. مجھے شک ہے کہ مجاہدین شاید میری تاک میں ہیں، اس لیے میرا گھر پر رہنا کچھ ٹھیک نہیں ہے.
ہو کے ٹھیک ہے، آئندہ ملاقات آپ کے اڈے پر ہوگا. گڈ بائے.
گڈ بائے.
ویسے تم یہ بستر کرو.
چلو تو بیچ میں کمرے میں چلے، اگر ابو نے رسول نے ہمیں دیکھ لیا تو مصیبت آ جائے گی.
ہاں بھیا، چلو جلدی سے چل کر اپنے بستروں پہ سو جائیں، ہو سکتا ہے کہ ابو ہمیں کمرے میں دیکھنے آئے.
ہاں ہاں چلو.
جب محمود اور زینب اپنے کمرے میں پہنچ گئے تو انہیں جیپ کے روانہ ہونے کی آواز سنائی دی. تھوڑی دیر بعد محمود اور زینب دوبارہ سو گئے. صبح فجر کی اذان ہوئی تو محمود آنکھ کھل گئی.
زینب کہ چلو اذان ہو گئی، زبید تم بھی اٹھو، چلو نماز کی تیاری کرو، اس کے بعد کچھ باتیں بھی کرنی ہیں.
کیا اذان ہو گئی بھیا؟
ہاں اذانیں ہو رہی ہیں، چلو جلدی اٹھو.
تینوں بچوں نے اپنے کمرے ہی میں فجر کی نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر زبیر بولا،
ہاں بھیا اب بتائیں آپ کو کون سی ضروری بات کرنی تھی؟
ہاں ہاں بتاتا ہوں، پہلے ایسا کرو کہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لو اور اسکول کی کتابیں نکال کر بیٹھو. اگر امی یا ابو آ جائیں تو فوراً کتابیں کھول کر پڑھنے بیٹھ جانا.
بھیا کیا کوئی بہت ہی خفیہ بات ہے؟ ہاں بہت ہی خفیہ بات ہے.
اچھا ٹھہرو میں کتابیں لاتا ہوں. ٹھہرو تم دروازہ بند کرو.
ہاں تم میں کہہ رہا تھا کہ رات کو ابو کے تم دروازہ کھولو.
بھیا ذرا دیکھا یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آ رہا.
حد ہو گئی بھائی، اتنا آسان سوال ہے. دیکھو پہلے 40 کرسیوں میں 20 کرسیاں جمع کر دو، پھر اسے 12 تقسیم کر دو اور بس.
بہت خوب بھائی، تم لوگ پڑھ رہے ہو، شاباش شاباش شاباش.
آئیے ابو جان بیٹھیے.
نہیں بیٹھے، تم لوگ پڑھو، میں چلتا ہوں، مجھے ذرا کام سے جانا ہے. گڈ بائے.
اللہ حافظ. جاؤ زینب دروازہ دوبارہ بند کرا.
مجھے بڑی بے چینی ہو رہی ہے بھیا، جلدی بتاؤ نا کیا بات ہے.
بتاتا ہوں، لیکن پہلے ہم تینوں کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم آپس میں جو بات بھی کریں گے ہمیں کوئی بھی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرے گا، سمجھے؟
امی سے بھی نہیں؟
ہرگز نہیں، کسی سے بھی نہیں.
ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے.
ہاں اب ذرا قریب قریب آ جاؤ.
بس ساتھیوں، محمود نے جلدی جلدی رات والا سارا قصہ دہرا دیا. زبیر حیرت سے محمود کا منہ تک رہا تھا. جب محمود خاموش ہو گیا تو زبیر بولا،
بھیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ابو روسیوں کے ایجنٹ اور افغان مجاہدین کے دشمن ہیں؟ بھیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ابو ہرگز ایسے نہیں ہو سکتے، مجھے اس پر یقین نہیں آتا. بھیا
یقین تو ہمیں بھی نہیں آتا، لیکن میں نے اور زینب نے خود دیکھا ہے، بلکہ اپنے کانوں سے ساری باتیں سنی ہیں. اور ہاں ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گیا، چلتے وقت روسی کرنل نے ابو کو 1500 روپے دیے تھے. اب بولو
بھیا، اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟
میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں فوری طور پر ایک کام تو یہ رہے کہ ابو نے جو قرض روسی کرنل کو دی ہے ابو کے کمرے میں سے تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس فہرست میں جن جن مجاہدین کے نام پتے لکھے ہوں انہیں ہوشیار کر دیا جائے.
لیکن ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ وہ فہرست ابو نے کرنل کو دے دی تھی.
ہاں دے تو دی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس فہرست کی کوئی نقل ابو کے پاس ہی موجود ہو. بھلا کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟
ٹھیک ہے اس کام کے لیے تو آج ہی موقع نکالنا پڑے گا، لیکن اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہے؟
اس کے علاوہ اس اڈے کا پتہ بھی معلوم کرنا ہے جہاں ابو کئی کئی روز تک رہتے ہیں. میرا خیال ہے اس اڈے پر ضرور ابو کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو ہمارے وطن اور اسلام سے غداری کر رہے ہیں. ہمیں ان سب سے نمٹنے کے لیے کوئی ترکیب نکالنا پڑے گی تاکہ روسی ایجنڈا کا خاتمہ کیا جا سکے.
بھیا ہمارے ابو کا کیا بنے گا؟
خبردار زینب تمہیں یاد نہیں امی نے ایک دن بتایا تھا کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کافروں کی طرف سے ان کے بیٹے جنگ کے میدان میں لڑنے آئے تھے، اور پھر بعد میں حضرت ابو بکر صدیق نے کتنا زبردست جواب دیا تھا، کیا تم بھول گئی ہو؟
ہاں بھیا امی نے یہ بھی تو کہا تھا کہ خون کے رشتوں سے زیادہ کلمے اور ایمان کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. بھیا فہرست کو تلاش کرنا تو آسان ہے،
لیکن یہ دوسرا کام بہت مشکل ہے. میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں مجاہدین کو خبر کر دینی چاہیے, وہ خود ہی سارے غداروں سے نمٹ لیں گے.
نہیں ہرگز نہیں, یہ کام ہمیں خود کرنا چاہیے تاکہ مستقبل کی تاریخ میں یہ بات سنہری روپ سے لکھی جائے کہ افغانستان کے جہاد میں بچوں نے بھی اپنا حق ادا کر کے جنگ بدر کی یاد تازہ کر دی.
ہاں بھیا آپ ٹھیک کہتے ہیں, ہم ایسا ہی کریں.
بس بچوں, دوپہر کے وقت زرخان اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا تو تینوں بچوں نے فوراً آپس میں میٹنگ کی.
اچھا بھائی, ابو تو گئے اپنے دوستوں کے ساتھ. زبیر تم ایسا کرو, دروازے کے باہر نگرانی کرو, جیسے ہی کسی کو آتا دیکھو تو فوراً مجھے ہوشیار کر دینا, ہم کمرے کی صفائی شروع کر دیں گے. اور زینب تم میرے ساتھ چلو تاکہ جلدی جلدی تلاشی لی جا سکے.
ٹھیک ہے بھیا. بھیا ایک بات سن لیں, اگر آپ کو بیرت مل جائے تو کوشش کر کے اسے جلدی جلدی کسی کاغذ پر اتار لینا اور اصل کاغذ اسی جگہ رکھ دینا تاکہ ابو کو شک نہ ہو.
یہ تم نے بہت اچھی بات بتائی, چلو اب تم اپنی جگہ پر جاؤ, ہم کمرے میں چلتے ہیں. زینب تم میز اور الماری کی تلاشی لو, میں صندوق اور بریف کیس دیکھتا ہوں.
بھیا ذرا دیکھو اس فائل میں بہت سے لوگوں کے نام لکھے ہیں,
دکھاؤ. ہاں عبد الکریم, شیر افغان, محمد نبی. ارے واقعی یہ تو سب ہمارے محلے کے لوگ ہیں اور یہ سب مجاہدین ان کے گھر والوں کے نام بسے ہیں. یقیناً جی وہ فہرست ہے جس کی ہمیں تلاش ہے. اب ایسا کرو زینب, تم بھی باہر جاؤ, میں اس فہرست کی نقل اتار کر لاتا ہوں. جاؤ جلدی کرو.
اچھے ساتھیو, اس طرح تینوں بچوں کی کوشش سے فہرست تو مل گئی, لیکن اب اس فہرست کو مجاہدین تک پہنچانے کا مسئلہ تھا. آخر باہمی مشورے کے بعد محمود اس فہرست کو مجاہدین کے ایک کمانڈر کے پاس لے گیا. کمانڈر نے اگرچہ بچہ سمجھ کر محمود کی باتوں پر پورا یقین تو نہیں کیا, تاہم اس نے احتیاطاً تمام مجاہدین کو اپنے گھروں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جانے کی ہدایت کر دی. ساتھیو, اگلے ہی روز صبح سویرے جبکہ لوگ ابھی فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ اچانک پوری بستی کو روسی فوج نے گھیرے میں لے لیا اور مختلف گھروں کی تلاشی لینا شروع کر دی. لیکن کوشش کے باوجود جب کوئی افغان مجاہد ہاتھ نہ آیا تو روسیوں کو بڑی مایوسی ہوئی اور انہوں نے واپس جاتے جاتے مجاہدین کے خالی گھروں پر ہی فائرنگ شروع کر دی اور غصے میں انہیں آگ لگا کر واپس چلے گئے. اور ساتھیوں, اس طرح محمود کی کوشش نے بہت سے مجاہدین کو ایک بڑے خطرے سے بچا لیا. بعد میں کمانڈر افضل نے محمود سے یہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ اسے یہ فہرست آخر ملی کہاں سے تھی, لیکن محمود نے کمانڈر افضل کو مزید کوئی بات بتانے سے صاف انکار کر دیا. اس کام سے فارغ ہو کر محمود اور زبیر نے مل کر کوشش کی اور آخر کار اس اڈے کا پتہ لگا ہی لیا جہاں ان کا باپ زر خان کئی کئی دنوں تک غائب رہتا تھا. بچوں, دراصل یہ اڈا افغان کمیونسٹوں کا ایک مرکز تھا جہاں کمیونسٹ افغانی جمع ہو کر افغان مجاہدین کے خلاف سازشیں کرتے اور روسی فوجوں کی مدد کے لیے منصوبے بناتے تھے. یہ جگہ محمود کے گھر سے تقریباً 20-25 کلومیٹر دور ایک ویران علاقے میں تھی. بعد میں محمود کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس اڈے سے چند میل دور ہی روسی فوج کا ایک کیمپ بھی ہے جہاں روسی اسلحے کا ایک بہت بڑا گودام ہے. بس پھر کیا تھا, تینوں بہن بھائیوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا اور ایک دن محمود اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اس کی چھوٹی سی سائیکل پر اڈے کی طرف روانہ ہوا. اڈے سے ایک میل دور ہی وہ سائیکل سے اتر گیا اور زبیر کو اپنی امی کے نام ایک خط دے کر واپس بھیج دیا. اس خط میں محمود نے اپنی امی کو لکھا تھا کہ میں بالکل خیریت کے ساتھ اپنے ابو کے پاس پہنچ گیا ہوں, اس لیے وہ بالکل فکر نہ کریں اور بغیر اجازت گھر سے نکلنے پر معاف کر دیں. زبیر یہ خط لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا. ادھر محمود نے پہلے تو ایک دکان سے سگریٹ کا ایک پیکٹ اور ماچس خرید کر اپنی جیب میں رکھ لیے اور پھر پیدل ہی اڈے کی طرف چل پڑا. جب محمود اڈے کے بالکل قریب پہنچ گیا تو وہ زور زور سے رونے لگا. ادھر اڈے کے پہرے دار نے جب محمود کو روتے ہوئے اڈے کی طرف آتے دیکھا تو اس نے اپنی کلاشنکوف کاندھے سے اتار کر ہاتھ میں تھام لی اور محمود کے پاس آیا.
تم کون ہے اور ادھر کیوں آیا ہے؟ چلو ادھر سے بھاگ جاؤ, کامرے نے تم کو دیکھ لیا وہ تمہارے ساتھ ہم کبھی دوست مار دے گا. چلو باقی ہو ادھر سے. چلو ابو کا بچہ کیوں ہمارا وقت خراب کرتا ہے؟ ابھی تمہاری جگہ کوئی اور بڑا ہوتا تو ہم اس کو ایک منٹ میں بھی اتر نہیں رہنے دیتا. اب تم فوراً ادھر سے فرق ہو جاؤ.
نہیں
ابو کے پاس جاؤں گا. او کھانا خراب ہماری جان کا دشمن مت بنو. نام تم کو گولی مار دے گا.
تم کچھ بھی کرو میں نہیں جاؤں گا.
ارے کھانا خراب. اٹھو اٹھو بچہ اٹھو. ہم تم کو نہیں مارے گا. اٹھو بچہ ہوش کرو بچہ.
پہرے دار محمود کو ہوش میں لانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اڈے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اڈے سے باہر نکلا اور پہرے دار کو دور کھڑا دیکھ کر غصے سے بولا،
تم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر وہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو ادھر.
کمرے صاحب یہ بچہ بس پتہ نہیں کدھر سے آ گیا. میں نے اس کو بگانے کا کوشش کیا تو بے ہوش ہو گیا.
میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر یہاں سے پرندہ بھی گزرنے کی کوشش کرے تو اسے کھولی بات.
کمرے صاحب یہ بچہ بہت روتا تھا، بولتا تھا مجھے میرے ابو کے پاس لے چلو.
یہاں اس کا باپ کہاں سے آ گیا؟ ٹھہرو میں خود آتا ہوں. ارے ارے اٹھاؤ اس کو. ارے ارے یہ تو میرا بیٹا محمود ہے. یہ یہاں کہیں سے آ گیا؟ بدبخت تم نے اس کو کیوں مارا؟ اٹھاؤ اس کو اور میرے کمرے میں لے کر چلو. جلدی کرو ورنہ میں تمہیں کوئی مار دوں گا.
اچھا اچھا دوسرے ہو گیا سب. میں ابھی اس کو ہاسپٹل سے دھکا دیا تھا سب.
میں کہتا ہوں بتاؤ کم کرو. یہاں لٹا مجھے اور تم جاؤ اپنی ڈیوٹی پر.
ساتھیوں محمود بہت دیر تک بے ہوش بنا بستر پر پڑا رہا اور زرخان پریشانی میں کبھی اس کا سر سہلاتا اور کبھی پیروں کے تلپے. آخر زرخان کو کوئی خیال آیا اور اس نے محمود کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے شروع کر دیے. اب تو مجبوراً محمود کو ہوش میں آنا پڑا.
ابو 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 آپ کہاں ہیں؟
ہاں ہاں بیٹے ہاں ہاں آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو میں تمہارے پاس ہوں. شاباش بیٹے آنکھیں کھولو شاباش. اٹھو دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا یوں پر. شاباش بیٹے اٹھو اٹھو.
بس بچوں اس طرح محمود اپنے منصوبے کے مطابق اپنے ابو کے ساتھ کمیونسٹوں کے اس مرکز میں رہنے لگا اور آہستہ آہستہ مرکز میں رہنے والے تمام کمیونسٹوں کے ساتھ کھل مل گیا. ایک دن موقع پاتے ہی اس نے کیا کیا کہ مرکز کے بارود خانے سے تھوڑی سی بارود نکالی اور باتھ روم میں جا کر کچھ بارود سگریٹ کے تمباکو میں ملائی اور دوبارہ سگریٹوں میں بھر دی اور تھوڑی سی بارود احتیاط سے اس نے چھپا کر رکھ لی. بچوں محمود سارا دن کمیونسٹوں کے اس اڈے میں گھومتا پھرتا رہتا. وہ باہر بھی جاتا لیکن چونکہ وہاں اور کوئی بچہ تو تھا نہیں اس لیے چند ہی روز میں محمود کا دل کچھ گھبرانے لگا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنا منصوبہ جلد از جلد پورا کرنا چاہیے. اس دوران اس نے اڈے کے پہرے داروں سے چند میل دور قائم روسی کیمپ اور اس کے اسلحہ خانے سے متعلق بہت سی معلومات جمع کر لی تھی. ساتھیوں کمیونسٹوں کے اس اڈے میں گھوڑوں کا ایک استبل بھی تھا جس میں کمیونسٹوں کے بہت سے گھوڑے بنے رہتے تھے. محمود نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ وہ گھوڑے کی سواری کے بہانے روسی کیمپ کا ایک چکر لگا آئے لیکن شاید روسی چوکی ہی کی وجہ سے زرخان نے محمود کو گھوڑے کی سواری کے لیے سختی سے منع کر رکھا تھا. لیکن بچوں زرخان کے سختی سے منع کرنے کے باوجود ایک رات جب سارے لوگ سو گئے تو محمود چپکے سے اپنے کمرے سے نکلا اور اس نے استبل کا دروازہ کھولا. پھر اس نے استبل میں سے گھوڑے کو نکالا اور اس پر سوار ہو گیا. اس کے بعد اس نے گھوڑے کو سرپٹ اندھیرے میں دوڑانا شروع کر دیا. لیکن بچوں پھر یہ ہوا کہ گھوڑے کے چیخنے کی آواز سن کر محمود کے ابو کی آنکھ کھل گئی اور وہ بھی اپنے گھوڑے پر محمود کے پیچھے پیچھے بھاگے.
مہمود آگے بچو آگے
تک تو گیا لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ محمود روسی کیمپ کی طرف بہت آگے جا چکا ہے تو وہ روتا پیٹتا واپس اڈے کی طرف آیا۔
ارے پکڑو، ارے میرے بیٹے کو بچاؤ، اسے روکو ورنہ روسی اسے گولی مار دیں گے، اٹھو ارے بھاگو دوڑو۔
زر خان کی چیخ پکار سن کر تمام کمیونسٹ سوتے سے جاگ اٹھے اور اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر محمود کو پکڑنے کے لیے دوڑے، لیکن محمود تو روسی کیمپ تک پہنچ چکا تھا۔ ادھر روسیوں نے جب محمود کے چیخنے کی آواز سنی تو وہ بھی ہوشیار ہو گئے، لیکن انہوں نے گولی نہیں چلائی۔ اتنی دیر میں محمود روسیوں کے پاس پہنچ کر اپنے گھوڑے سے گر گیا۔
کامریڈ کی موت کا سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا، وہ ہمارا بڑا اچھا دوست تھا، ایسے تم فکر کا بات نہیں ہے، ان لوگوں کو کاری لانے دو، ان میں سے ایک بھی بچ کر نہیں جا سکتا۔ سپاہیوں ان پر اتنی گولیاں برساؤ کہ ان کے جسم کو چھلنی کر دو اور ان کی شکل تک پہچانی نہ جا سکے، تاکہ کامریڈ کا بدلا ہو سکے۔
اچھے ساتھیوں، کچھ دیر بعد جب تمام کمیونسٹ گھوڑوں پر سوار روسی مرکز کے قریب پہنچے تو روسی فوجیوں نے ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ روسی فوجی اندھیرے میں بہت دیر تک زبردست فائرنگ کرتے ہیں۔ آخر کرنل بولا،
ہمارے دوست کامریڈ کی روح خوش ہو جائے گی، ہم نے اس کے خون کا بدلہ لے لیا۔ صبح ان سب کی لاشیں اٹھا کر لاؤ اور میں دیکھوں گا، اور کیپٹن اس بچے کو آرام سے بلا دو، صبح میں کوشش کروں گا کہ اسے اپنے گھر پر چھوڑاؤں۔
نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گا، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا، اور میں اپنے ابو سے بھی زیادہ بڑا کارنامہ انجام دوں گا، جتنی تاریخ کبھی نہیں بلا سکتی تھی۔
خوب بیٹھے، مجھے خوشی ہو رہا کہ تم کامریڈ کا بچہ ہے اور کامریڈ نے تمہارا بڑا اچھی تربیت کی ہے، ٹھیک ہے تم ہمارے پاس رہو اور پھر ہم تمہیں سکھائے گا کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
بالکل ٹھیک ہے، آپ بہت اچھے کرنل ہیں، لیکن آپ ان سپاہیوں سے کہہ دیں کہ مجھے ٹینک چلانا، توپ چلانا اور ساری چیز سکھائیں، تاکہ میں بھی بھاگوں کو شانہ بشانہ کر سکوں۔
بالکل بالکل، ایسا کو ہدایت کر دوں گا کہ تمہیں ساری چیزیں سکھائی جائیں اور تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہو۔
صبح سویرے روسی فوجی تمام لاشوں کو اٹھا لائے، یہ تقریباً 22-23 لاشیں ہوں گی، لیکن ان کے جسم واقعی گولیوں سے بالکل چھلنی ہو چکے تھے اور ان میں سے کسی کی شکل تک نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ روسی کرنل بہت خوش تھا۔
ٹھیک ہے، ان لاشوں کو دور پہاڑوں میں پھینک دو۔
ادھر محمود ساری رات اپنے ابو کے عبرتناک انجام پر اپنے بستر پر پڑا سسکیاں بھرتا رہا۔ محمود اپنے ابو زرخان سے تو بہت محبت کرتا تھا، لیکن اسے کامریڈ زرخان سے سخت نفرت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ابو کی لاش کو آخری مرتبہ ایک نظر ضرور دیکھنا چاہتا تھا۔
آؤ بیٹے محمود، کیا بات ہے؟
میں ان لاشوں کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔
بیٹے لاشی پوری طرح چھلنی ہے اور شکل تک کو پہچاننے کو نہیں ملتا، تم بیکار نہ جاؤ۔
نہیں نہیں، بس میں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔
ٹھیک ہے، لاشوں پر تیز چادر ہٹا دو۔
ابو ابو، میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے ابو۔
لاش بچوں کو دیکھ کر شاید ڈر گیا ہے، ہمارا ساتھ رہے گا تو ان دانتوں کا عادی ہو جائے گا۔
طرح محمود کو روسی مرکز میں رہتے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا۔ اس دوران تمام روسی محمود سے بہت مانوس ہو گئے تھے اور محمود نے اپنے معصوم طرز گفتگو کے ذریعے روسی سپاہیوں سے تمام ضروری معلومات حاصل کر لی تھی۔ روسی انسٹرکٹر اور استاد محمود کو روزانہ جاسوسی اور آبادیوں میں تباہی اور دہشت پھیلانے کی تربیت دے رہے تھے۔ محمود کو کیمپ میں گھومنے پھرنے کی پوری آزادی تھی، حتیٰ کہ محمود اس بیرک تک بھی چلا جاتا جہاں اسلحے کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود تھا، لیکن چونکہ بیرک کے دروازے پر ہر وقت تالا پڑا رہتا تھا اس لیے محمود کا بیرک کے اندر داخل ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ ساتھیوں، روسی مرکز کی اس بیرک کے قریب سگریٹ پینے پر سخت پابندی تھی کیونکہ اس سے اسلحے اور بارود میں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس پابندی کے باوجود روسی فوجی رات کے وقت چوری چھپے اکثر سگریٹ پیتے رہتے۔ لیکن اب روسی افسروں نے فوجیوں کو بیرے پر بھیجنے سے پہلے ان کی سختی سے تلاشی لینا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے سگریٹ پینے والے فوجی سخت پریشان تھے۔ بچوں، ایک رات محمود ٹہلتا ٹہلتا اسلحے خانے کی طرف چل پڑا۔ اس کی جیب میں چھپائی ہوئی بارود اور بارود سے بھری ہوئی سگریٹوں کا پیکٹ اور ماچس موجود تھے۔ اسلحے خانے کا پہرے دار جو بڑی دیر سے بور ہو رہا تھا محمود کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔
او ہو، آؤ بھائی چھوٹے کمرے، آدھی رات کو کہاں گھوم رہے ہو تم؟ آؤ، کیا حال ہے تمہارا؟
میں تو ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو بڑی نیند آ رہی ہے۔
نیند تو نہیں آ رہی، اسرا سگریٹ کی طلب ہو رہی ہے۔ بڑی مصیبت ہے، آج کل سخت پابندی لگی ہوئی ہے سگریٹ پینے پر۔
اچھا یہ بات ہے، کہو تو میں لا دوں آپ کو سگریٹ۔
تم لا دو گے سگریٹ؟ لیکن کہاں سے لاؤ گے اور کیسے لاؤ گے تم سگریٹ؟
کمال ہے، تین چار دن تو ہو ہی گئے ہیں مجھے جاسوسی کی ٹریننگ لیتے ہوئے، اب اگر میں اتنا سا کام بھی نہ کر سکا تو بڑا ہو کر کامریڈ کیسے بنوں گا؟ بس تم کہو تو میں لاؤں سگریٹ۔
لاؤ بھائی، ضرور لاؤ، لیکن اگر سگریٹ لاتے ہوئے کوئی تمہیں دیکھ لے تو میرا نام مت لے دینا۔
تم بالکل فکر مت کرو، میں ابھی لاتا ہوں۔
محمود اسلحے خانے سے پلٹا اور ایک دیوار کی آڑ میں آ کر اس نے اللہ کی بارگاہ میں دو مرتبہ سجدہ ادا کیا اور پھر ہاتھ اٹھا کر آہستہ آہستہ اپنے پروردگار سے دعا مانگنے لگا۔
اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، مجھ معصوم کو حوصلہ دے۔ اے پروردگار عالم، میرے کمزور ہاتھوں کی اس ٹوٹی پھوٹی کوشش قبول فرما لے۔ اے اللہ، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا جذبہ جہاد واپس لوٹا دے۔ اللہم احرنی صعیدا وامتنی شہیدا، آمین۔
دعا مانگنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا اور دوبارہ اسلحے خانے کی جانب چل پڑا.
آگے چھوٹے کامرے، لگتا ہے خالی ہاتھ لوٹے ہو.
نہیں ہرگز نہیں، مجھے خالی ہاتھ لوٹنا ہوتا تو میں یہاں تک آتا ہی کیوں؟
کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ یہ لو سگریٹ، پورا ایک پیکٹ ہے، اور یہ ماچس.
واہ بھائی چھوٹے کامرے، تم نے تو کمال کر دیا.
لیکن تم بالکل چھپ کر سگریٹ پیو، اندھیرے میں جلتی ہوئی سگریٹ دور سے نظر آ سکتی ہے.
ٹھیک ہے، تم ذرا میری جگہ کھڑے ہو، میں اس کونے میں دوکش لگا کر آتا ہوں.
ٹھیک ہے، کیوں نہ کرو، لیکن ذرا جلدی آ جانا.
روسی فوجی نے اپنی کلاشنکوف اٹھائی اور ایک کونے میں اس نے ماچس جلا کر سگریٹ سلگائی. ساتھیو، سگریٹ کا سلگنا تھا کہ ایک زبردست دھماکہ ہوا. روسی فوجی آنکھوں سے اندھا ہو گیا اور اس کا سارا چہرہ بری طرح جھلس گیا. محمود نے دوڑ کر اس کی کلاشنکوف اٹھائی اور ماچس بھی اٹھا لی اور فوراً ہی زخمی روسی پر فائر کر دیا. پھر کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے اسلحے خانے کے دروازے میں پڑے ہوئے تالے پر فائر کرنا شروع کر دیے. تالا ٹوٹ کر نیچے آ گرا. محمود نے فوراً دروازے کو ایک زوردار لات مار کر کھول دیا اور فوراً اندر داخل ہو گیا. اسلحے خانے میں عجیب عجیب طرح کے میزائلوں، بموں اور بے شمار روسی ہتھیاروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے روسیوں نے ساری دنیا کا اسلحہ یہاں لا کر جمع کر دیا ہو. ادھر روسی کیمپ میں چاروں طرف خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے. تمام روسی حیران پریشان ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. محمود اسلحے خانے کے دروازے پر آ رہا روسیوں کی بدحواسی اور پریشانی دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا. پھر محمود نے اپنی کلاشنکوف چیک کی اور چیخ کر روسیوں کو مخاطب کیا.
اے روسی ظالمو، تمہارا یوم انصاف قریب ہے. مسلمان بچے بھی جہاں تک شہادت کے بدن سے رہا ہو کر میدان میں نکل پڑے تو یہ حق کے غالب ہونے اور باطل کے مٹ جانے کا وقت ہوتا ہے. جاء الحق وزق الباطل ان الباطل کان زہوقا.
بچوں، روسیوں نے محمود کو دیکھ کر معاملے کی نزاکت کو کچھ بھانپ لیا، اسی لیے وہ اسلحہ خانے کے قریب آنے سے گھبرا رہے تھے. پھر محمود نے زور زور سے چند نعرے لگائے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اور دل ہی دل میں آخری مرتبہ اپنی شہادت کی دعا مانگی. پھر محمود نے جیب میں رکھی ہوئی بارود نکال کر اسلحے کی ایک ڈھیر پر پھیلا دی اور ماچس جلا کر اس میں آگ لگا دی. ایک زبردست دھماکہ ہوا اور پھر آہستہ آہستہ وہاں رکھا ہوا اسلحہ زبردست دھماکوں کے ساتھ پھٹنا شروع ہو گیا. محمود نے کلاشنکوف سے بھی اسلحے کی ڈھیریوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. سچے ساتھیوں، پھر کیا تھا، ہر طرف دھماکے شروع ہو گئے، زبردست دھماکے. ان دھماکوں نے پورے کے پورے روسی کیمپ کو تباہ کر کے رکھ دیا اور کوئی ایک روسی فوجی بھی زندہ نہ بچ سکا. اور انہیں دھماکوں کے درمیان محمود بھی تدبیر کے نعرے لگاتا لگاتا شہید ہو گیا. کئی گھنٹوں تک اسلحے کے ذخیرے میں دھماکے ہوتے رہے، لیکن دھماکوں کے اس شور میں محمود شہید کے نعروں کی گونج صاف سنائی دے رہی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھے ساتھیوں، آپ نے کہانی سنی ننا مجاہد. امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں گے. آئیے اب ہم بچوں کا ایک گیت سنتے ہیں.
ایک لومڑ اور گدھا جنگل میں رہتے تھے کہیں، ایک لومڑ اور گدھا جنگل میں رہتے تھے کہیں، ان کی بچپن ہی سے اب تک عمر گزری تھی وہیں، ایک لومڑ اور گدھا جنگل میں رہتے تھے کہیں، ان کی بچپن ہی سے اب تک عمر گزری تھی وہیں، اس سبب سے ہو گئی تھی ان میں گہری دوستی، اور اب تک رنج کی نوبت نہ آئی تھی کبھی، دیکھتے تھے جب انہیں جنگل میں یوں شیرو شکل، دونوں کی طاقت سے ڈرتے تھے وہاں کے جانور، پھر رہے تھے ایک دن دونوں اکٹھے ہی وہاں، اس طرف ایک شیر آ نکلا کہیں سے ناگہا، شیر دونوں کو اکٹھے دیکھ کر کچھ رک گیا، کس طرح دونوں کو پاسو دل میں ہو کہنے لگا، شیر کو یوں دیکھ کر دونوں کو تھا جانو کڑل، شیر سے اب بچ نکلنا مشکل آتا تھا نظر، اتنے میں لومڑ نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اب ایک ہی اس وقت باقی ہے میرے بچنے کڑھ، اور وہ یوں کہ شیر کے آگے گدھے کو ڈال کر، بھاگ جاؤں گا بچا کر اس میں اپنی نظر، دل میں اتنا سوچ کر وہ شیر کی جانب گیا اور اس کے پاس جا کر اس طرح کہنے لگا، میرے آقا میرے مالک آپ اجازت دیں اگر ایک گڑھے میں ڈال دیتا ہوں گدھے کو ہانک کر، آپ پھر آرام سے اس کو تنور کیجئے، مجھ کو لیکن اس لیے میں آپ جانے دیجئے، شیر سے اس نے رضامندی کا وعدہ لے لیا اور گدھے کو ایک گہرے سے گڑھے میں لے گیا، شیر نے سوچا گدھا تو ہاتھ سے جاتا نہیں، لیکن اب بچ کر بھلا لومڑ بھی کیوں جائے کہیں، الغرض اس نے کیا لومڑ ہی کو پہلے شکار، جس نے اپنے دوست کو دشمن پہ کر ڈالا نثار، اس کے بعد اس نے کیے آ کر گدھے پر ہاتھ سا، اور کسی کو بھی نہ دونوں نے کیا ہرگز ماں، ایک کی غداری سے دونوں کو ملی آخر سزا، شیر آسانی سے دونوں کو مزے سے کھا گیا، شیر آسانی سے دونوں کو مزے سے کھا گیا، شیر آسانی سے دونوں کو مزے سے کھا گیا، ایک لومڑ اور گدھا جنگل میں رہتے تھے کہیں، ان کی بچپن ہی سے اب تک عمر گزری تھی کہیں، ایک لومڑ
پیارے ساتھیوں اب ایک لطیفہ،
بیٹے کا آج آپ پھر دیر سے اسکول آئے ہیں نا، کیوں کیا بات ہو گئی تھی؟ کیا سر جی سردی لگا رکھی ہے، جواب تو نہ لائے
سر جی، سر جی میں گر گیا تھا اور لگ گئی تھی،
گر گیا تھا اور لگ گئی تھی. اب ہے نالائق, پوری بات کر, کہاں گر گیا تھا اور کہاں لگ گئی تھی؟
سر جی, سر جی میں بستر پر گر گیا تھا اور میری آنکھ لگ گئی تھی.
اور اچھے ساتھیوں اب آئیے سنتے ہیں کدو کہانی.
اچھے ساتھیوں, پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا. اسے اپنی رائے سے بہت پیار تھا لیکن وہ لالچی اور دھوکے باز لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ نے اپنے محل میں دربار لگایا ہوا تھا کہ ایک دیہاتی کسان اپنے سر پر ایک بہت ہی بڑا کدو اٹھائے دربار میں داخل ہوا. جا رہے ہو
حضور, میں یہ کدو آپ ہی کے لیے اپنے کھیت سے توڑ کر لایا.
واہ واہ واہ, بہت خوب بھائی, بہت خوب.
علی جا, بچی کو حکم دے دیا جائے کہ اس کدو کے بیج پھینکنے کی بجائے مار کر رکھے. یہ بڑے قیمتی بیج ہیں حضور, ان میں سے آدھے بیج حضور مجھے اگلی فصل بونے کے لیے نیاز فرما دے اور آدھے بیج آپ اپنی مرضی سے کسی کو توڑ.
میرے دوست, تمہارا بہت بہت شکریہ. لاؤ اسے یہاں میرے پاس رکھ دو اور جاؤ ہمارے شاہی باورچی خانے جا کر کھانا کھاؤ. تم بہت دور سے ہمارے پاس آئے ہو,
جیسا حکم ہو جا اپنا.
جب دیہاتی کھانا کھانے کے لیے چلا گیا تو بادشاہ نے وزیر اعلیٰ سے کہا, وزیر اعلیٰ.
حکم علی جا.
وزیر اعلیٰ, دیکھو یہ شخص کتنی دور سے ہمارے لیے تحفہ لایا ہے, اسے ہمارا کتنا خیال ہے. اب تم ہی بتاؤ ہم اسے تحفے میں کیا چیز دیں.
حضور, میرا خیال ہے کہ پہلے اس دیہاتی کا امتحان لے لیجیے, کہیں یہ کسی انعام کے لالچ میں تو کدو نہیں لایا.
شاید تمہاری بات ٹھیک ہے. اچھا, جب وہ کھانا کھا چکے تو اسے ہماری خدمت میں پیش کیا جائے.
بہت بہتر علی.
جب دیہاتی کھانے سے فارغ ہوا تو وزیر اعلیٰ نے اسے بادشاہ کے حضور پیش کر دیا. اے اجنبی مہمان, ہم تم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تم اس کدو کے بدلے میں ہم سے کیا انعام لینا پسند کرو گے.
علی جا, جان کی امان پاؤں تو کچھ حد کروں.
امان دی جاتی ہے.
حضور, میں یہ کدو آپ سے کوئی انعام لینے کے لالچ میں نہیں لایا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ بس مجھے اس کدو کے آدھے بیج دے دیے جائیں تاکہ آئندہ سال میں پھر کدو کی کاشت کر سکوں. بس میں اسی کو اپنا انعام سمجھوں گا.
بادشاہ دیہاتی کے خلوص سے بہت متاثر ہوا اور اس نے ایک عربی نسل کا بہترین گھوڑا دیہاتی کو انعام میں دے دیا. دیہاتی بادشاہ کا شکریہ ادا کر کے گھوڑے پر سوار ہوا اور خوش خوش گھر چل دیا. اچھے ساتھیوں, دیہاتی کے پڑوس میں ایک بنیا رہا کرتا تھا, لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بنیے تو بہت ہی لالچی ہوتے ہیں. جب بنیے نے دیہاتی کا قصہ سنا تو اس نے اپنے دل میں کہا, میں بادشاہ کو اپنا سب سے اچھا گھوڑا تحفے میں دوں تو پھر بادشاہ مجھے اس سے بھی بڑا کوئی انعام دے گا.
بس ساتھیوں, دوسرے دن بنیا اپنا قیمتی گھوڑا لے کر بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا. اس وقت بادشاہ کھانا کھا رہا تھا.
آداب عرض کرتا ہوں سرکار.
آؤ آؤ, کہو بھائی کیسے آنا ہوا.
میں اپنا ایک خوبصورت اور نایاب گھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں.
اچھا, بہت خوب, جاؤ اسے استبل میں باندھ دو, میں کھانے سے فارغ ہو کر اسے دیکھوں گا.
جب بنیا استبل کی طرف چلا گیا تو بادشاہ نے کہا,
وزیر اعلیٰ.
آلی جا.
وزیر اعلیٰ, یہ شخص میرے لیے انمول گھوڑا لایا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اسے ہم سے بڑی محبت ہے. بتاؤ ہم اسے گھوڑے کے بدلے میں کیا انعام دیں.
علی جا, اگر اسی کسان کی طرح پہلے اس کا امتحان بھی لے لیا جائے تو مناسب ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی انعام کی لالچ ہی میں لایا ہو.
وزیر اعلیٰ, میں محسوس کرتا ہوں کہ تم بلا وجہ ہر آدمی پر شک کرتے ہو. تم نے اس بیچارے دیہاتی کسان پر بھی شک کیا تھا اور اب اس آدمی پر بھی تمہیں شک ہے. تمہاری یہ بات ہمیں ہرگز پسند نہیں.
علی جا,
میں معافی کا خواست دار ہوں، یہ تو میری رائے تھی حضور، ہونا وہی ہے جو عالی جہ حکم فرمائے۔
وزیر اعلیٰ، ہمارا جی چاہتا تھا کہ ہم تمہیں قید میں ڈلوا دیں، لیکن ہمیں تمہاری خدمات اور نیک نیتی کا پاس ہے، اس لیے ہم تمہاری اس رائے کا احترام کریں گے۔ جاؤ اور اس اجنبی کو ہمارے روبرو پیش کرو، لیکن اس سے پہلے ہم استبل میں وہ گھوڑا دیکھنے جائیں گے۔
شکریہ علیجا، ابھی آپ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔
استبل سے واپس آ کر بادشاہ نے دربار لگایا اور بنیے کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اجنبی مہمان، ہم نے تمہارے گھوڑے کو دیکھا، واقعی وہ ایک انمول اور نایاب تحفہ ہے، ہم اسے بخوشی قبول کرتے ہیں۔ اب بتاؤ تمہیں اس گھوڑے کے بدلے میں کیا انعام دیا جائے؟ حضور، اگر آپ گھوڑے کے بدلے میں کوئی اچھی سی جاگیر عطا فرمانے تو بڑی عنایت ہوگی۔ اجنبی مہمان، اگر ہم تمہیں جاگیر سے بھی زیادہ قیمتی تحفہ دیں تو؟ علی جان، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ وزیر اعلیٰ،
غلام حاضر ہے سرکار۔
وزیر اعلیٰ، باورچی کو ہماری خدمت میں پیش کیا جائے۔
جو حکم سرکار۔
غلام حاضر ہے عالم پناہ۔ باورچی، وہ کدو کے بیچ کہاں ہیں؟
سرکار، میں نے انہیں بہت احتیاط سے رکھ چھوڑا ہے۔
جاؤ ان بیٹوں کے دو برابر برابر حصے کرو، اور ایک حصہ ہمارے اس دیہاتی دوست کے لیے اور ایک حصہ ہمارے اس مہمان کی خدمت میں بڑے احترام کے ساتھ پیش کر دو۔ اور اب دربار بخاص ہوتا ہے۔
ہائے میرا گھوڑا، ارے میں اس بیٹے کو کیا کروں گا؟ ارے میں نے کیا مارا گیا میرا گھوڑا، میرا گھوڑا، میرا گھوڑا ہے نا، میرا گھوڑا کہاں گیا؟ میرا گھوڑا، میں تو بیٹوں کے چکر میں تھوڑی آیا تھا، میں تو
اچھے ساتھیوں، دیکھا آپ نے لالچ کا انجام؟ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔
اچھے ساتھیوں، ایک آدمی جب اپنی کار میں ایک ندی کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پل ٹوٹا ہوا ہے اور کنارے پر ایک لڑکا پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھا ہے۔ کار والے نے اس لڑکے سے پوچھا،
کیوں بھائی، کیا یہ ندی بہت گہری ہے؟
نہیں، بالکل بھی گہری نہیں۔
اچھا اچھا، تو اس ندی میں سے میری کار گزر جائے گی؟
ہاں ہاں بابا، کیوں نہیں، ضرور گزر جائے گی۔
بچوں، اس لڑکی کی یہ بات سن کر اس آدمی نے اپنی کار اسٹارٹ کی اور ندی پار کرنے لگا، لیکن جیسے ہی کار ندی کے بیچ میں پہنچی تو کار پانی میں ڈوبنے لگی اور وہ آدمی بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر کنارے تک پہنچا اور غصے میں اس لڑکے کی پٹائی شروع کر دی۔
بے وقوف لڑکے، تم نے تو کہا تھا کہ ندی بالکل گہری نہیں ہے، کار گزر جائے گی جناب، تم نے جھوٹ بول کر میری کار کا پیرا کاٹا۔ بولا بولا بولا، میں تجھے مار ڈالا، تم نے جھوٹ بولا تھا؟
بول، نہیں اللہ، میں نے بالکل جھوٹ نہیں بولا تھا۔
کیا خاموش، جھوٹ نہیں بولا تھا کا بچہ؟ اگر تم نے جھوٹ نہیں بولا تھا تو یہ ندی ایک دم کیسے گہری ہو گئی ہے؟ بول بول۔
نہیں جی، ابھی آپ کے آنے سے پہلے تو یہ ندی بالکل بھی گہری نہیں تھی۔
کیا مطلب؟
ہاں جی، میں نے خود دیکھا تھا، ایک بطخ ندی پار کر رہی تھی اور پانی بس اس کی ٹانگوں تک تھا، ایمان سے۔
پیارے پیارے ساتھیوں، اب اچھے ساتھی قسط کہانی کا آخری اور مستقل پروگرام، آؤ قرآن سیکھیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا قرآن کریم کا سبق دیا کریں گے۔ آپ میں سے جو ساتھی اس سلسلے میں ہم سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں وہ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ آئیے پروگرام سنتے ہیں، آؤ قرآن سیکھیں۔
وعلیکم السلام۔ اچھے ساتھیوں، یہ ہماری آج کی کلاس کی پہلی نشست ہے۔ ہم اس نشست کا آغاز تعارف سے کریں گے تاکہ آپ بھی ایک دوسرے سے واقف ہو جائیں اور ہمارے سننے والے اچھے ساتھی بھی ہم سے واقف ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف پیش کرتا ہوں۔ میرا نام سلیم ناز بریلوی ہے۔ آپ سیدھے ہاتھ سے تعارف کرائیے۔ شاباش۔ تو یہ تو ہمارے پانچ ساتھی ہیں کہ جو اس کلاس میں فی الحال شامل ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم عربی کے تجوید کے متعلق کچھ پڑھیں گے۔ تو ساتھیوں یہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے ہم اس کو ایک مرتبہ سوالات کی صورت میں دوہرا لیں. تو میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں اور آپ مجھے جلدی جلدی اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو اچھے ساتھیوں عربی کے کل حروف کتنے ہیں؟
29
یا 30؟ 29. شاباش. اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ حروف کہاں سے کہاں تک ہیں؟ الف سے
یا
تک. ان میں موٹے حروف کتنے ہیں؟
سات.
موٹے حروف کتنے ہیں؟
سات.
سب مل کر بولے.
سات.
موٹے حروف کنہیں کہتے ہیں؟
جن کی آواز موٹی ہو.
موٹی ہو. شاباش. لیکن پہلا موٹا حرف کون سا ہے؟ اور کے بعد سود کے بعد وود کے بعد سو کے بعد وو کے بعد اوئین کے بعد اوک کے بعد. شاباش. اب آپ ذرا مجھے بتائیے کہ سات موٹے حروف کون کون سے ہیں؟ شاباش. اب ہمارے پاس 29 حروف میں سے اگر یہ سات موٹے حروف نکال دیں تو ہمارے پاس کتنے باقی حروف بچیں گے؟
22
حروف باقی بچیں گے. ان میں کبھی موٹے کبھی باریک حروف کتنے ہیں؟
چار
ہیں. عام طور پہ تو ہم پڑھتے رہے ہیں پہلے کہ دو کبھی موٹے کبھی باریک حروف ہوتے ہیں، را اور لام. لیکن چونکہ حروف مدہ میں الف اور واؤ، یہ بھی ان کے کھینچنے کی آواز جو ہے وہ بھی کبھی موٹی کبھی باریک ہوتی ہے، اس لیے ہم چار کبھی موٹے کبھی باریک حروف پڑھ رہے ہیں. تو کبھی موٹے کبھی باریک حروف کنہیں کہتے ہیں؟
جن کی آواز کبھی موٹی ہو کبھی باریک.
جن کی آواز
کبھی موٹی ہو کبھی باریک.
کبھی موٹی ہو
کبھی باریک.
کبھی باریک ہو. تو پہلا کبھی موٹا کبھی باریک حرف را کے بعد لام کے بعد الف کے بعد. تو کبھی موٹے کبھی باریک حروف کون کون سے ہیں؟ کون کون سے؟ شاباش. 22 حروف میں سے ان چاروں حروف کو نکالنے کتنے حروف باقی بچے؟ 18 حروف ہمارے پاس باقی بچے. یہ 18 حروف کیسے ہیں؟ باریک پڑھے جاتے ہیں، باریک ہیں. تو یہ کبھی کبھی باریک ہوتے ہیں، ہر جگہ باریک ہوتے. تو اچھے ساتھیوں یہ تو تھے کبھی موٹے کبھی باریک حروف اور موٹے حروف اور باریک حروف. تو یہ الف سے یا تک 29 حروف ہم نے سارے کے سارے پڑھ لیے ہیں. لیکن آپ آخر میں یہ چیز سمجھ لیں کہ موٹی آواز کسے کہتے ہیں اور باریک آواز کسے کہتے ہیں. ویسے تو میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے، تو آپ بتائیے ساتھی کہ با کیسی آواز ہے؟ اس کو ذرا موٹا کر کے بتائیں.
با.
پا کیسی آواز ہے؟
موٹی.
اس کو باریک کریں.
با.
پا. پا میں نے پوچھا ہے جی، کریں باریک اس کو.
تا.
تا. شاباش. جو کیسی آواز ہے؟
موٹی.
اس کو باریک کیجیے. خ کیسی آواز ہے؟
موٹی.
اس کو باریک کیجیے.
ہاں
جی. لا کیسی آواز ہے؟
موٹی.
لا کیسی آواز ہے؟
باریک.
شاباش، باریک ہے یہ لا. اس کو ذرا موٹا کیجیے.
لا.
لا اور موٹا کیجیے. ہاں، زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھنی چاہیے. لا. ٹھیک ہے جی. تو یہ موٹی آواز اور باریک آواز کا فرق آپ نے سمجھ لیا نا کیسی ہوتی. تو یہ ہمارا پہلا سبق تھا. انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم آگے مزید پڑھیں گے اور بالترتیب ہم اپنے مختلف کیسٹس میں اپنے پورے اس تجوید کے قاعدوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. پیارے ساتھیوں، تجوید کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اس کلاس میں دعائیں بھی یاد کیا کریں گے ترجمے کے ساتھ، لہذا آج ہم کلمہ طیبہ سے آغاز کرتے ہیں. سب اچھے ساتھی تیار ہیں؟ شاباش. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شاباش، ماشاء اللہ، آپ نے بہت تھوڑی سی محنت میں یہ ساری چیزیں یاد کر لی ہیں. انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم اس سے آگے کچھ یاد کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب وہ اجازت چاہتے ہیں. اور پیارے پیارے بچوں، چلتے چلتے کیسٹ کہانی والیوم 2 کی چند جھلکیاں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. فرمائیے.
ہمارے سردار معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں.
اللہ کیا ہوگا. اللہ
بالکل فکر نہ کریں, بس شام تک ذرا سا صبر کر لیں. میں چور کی تلاش ہی میں جا رہا ہوں.
واہ خوب ہے, یعنی کہ میں بالکل بے فکر ہو جاؤں گا. ارے دیکھو تو, ارے بے وقوف آدمی ریگستانی کی طرف جا رہا ہے چور کو تلاش کرنے. ریگستان میں نہ آدم نہ آدمزاد, اتنے میں اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ قافلے کے کسی آدمی نے تو میرے روپا کی تھیلی چلائی ہے. ہائے میرے روپا کی تھیلی ہے. ارے اللہ دادا کو
ننے مجاہد آؤ نا آلو چھولے کھاؤ نا, ننے مجاہد آؤ نا آلو چھولے کھاؤ نا, ننے مجاہد آؤ نا آلو چھولے کھاؤ نا.
سنو بسر پاکستان میں تعلیمی اور تربیتی آڈیو ویڈیو کیسٹوں کا منفرد ادارہ. بچوں کے لیے ہر ماہ کیسٹ ڈائجسٹ کے علاوہ درس قرآن, درس حدیث اور مختلف موضوعات پر سینکڑوں کیسٹ دستیاب ہیں. مزید معلومات اور رابطے کے لیے سمو بسر علی ہائٹ 9 کمرشل زون کریم بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور. ٹیلی فون نمبر 5411456.